نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاطر فاطر جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور فاطر کا معنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ایجاد کرنے والا یعنی پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ایجاد کرنے والا کیوں کہا جا رہا ہے ایک تو خلق کا بھی ہوتا ہے نا پیدا کرنے والا تو آپ کو تاکہ اس کا ڈفرنس پتہ چل جائے خلق میں اور فطرہ میں کیا فرق ہے خلق بھی پیدا کرنے والا ہو خالق بھی پیدا کرنے والا ہوگا اور خلق پیدا کرنا جو اس نے پیدا کیا اور فطرہ بھی پیدا کرنا اگر یہ دونوں سیم ہی ہم میننگ لکھ دیں گے تو ہمیں کم از کم ذہن میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے تو فاطر وہ ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا جیسے کہتے ہیں اس نے کوئی چیز ایجاد کر دی تھی کہ ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ اس کو بھی ہم ایجاد کرنا ہی کہتے ہیں لیکن وہ اس نے کوئی چیز ایجاد کی اس کے بعد باقی لوگ بھی وہ بناتے رہے ہیں وہ کوئی کمپنی ایک بنا رہی ہے کوئی دوسری بنا رہی ہے مثلاً نے لائٹ بلب ایک نے ایجاد کیا اب اس کے بعد بلب تو اور بھی بنتے جا رہے ہیں لیکن اس کا موجد کون تھا یعنی اس کا ایک ایجاد کرنے والا کون تھا وہ ایک ہی نام کا آدمی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یعنی اس سے پہلے نہ کبھی ایسے آسمان کوئی تھے نہ کبھی ایسی زمین کوئی تھی نہ کسی اور نے ایسا بنایا تھا نہ کوئی میٹیریل تھا اس کا وہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے پہلے پہل یعنی اس کی ایک یہ تخلیق ایسی ہے کہ اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی وہ کیا چیزیں آسمان اور زمین اسی نے پہلی مرتبہ پیدا فرمائے تھے انسان آسمانوں اور زمین کو تو دیکھتا ہے کئی دفعہ ہم ان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں لیکن بس انہی کو دیکھ لیتے ہیں ان کے پیچھے ان کے بنانے والے تک نہیں جاتے اس نظام کو بھی دیکھتے ہیں اس کے یہ بھی کہتے ہیں ہاں جی یہ لاز ہیں یہ لاز آف نیچر ہیں یہ زمین کے یہ اس کی گریوٹی یہ اس کی سپیڈ یہ اس کا یہ آسمانوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں اس میں اتنے ستارے سیارے اور سب چیزیں لیکن سارے ان کی ایک ایک سپیڈ کا بھی ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اتنے 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 پہ یہ سپیڈ ہے اس کی مگر کبھی ان کے بنانے والے پہ بھی غور کیا جس نے یہ اصول دیے جس نے یہ سپیڈز دی جس نے یہ سائزز بنائے جس نے ان کو ایسے چلایا وہ کون ہے اور یقین کریں سب سے بڑا عالم وہی ہے جس کی نظر مادے سے آگے دیکھ سکتی ہو اس کو عالم نہیں کہتے جس کی نظر صرف مادے تک ہی رہے اور یہیں رک جائے تو آج ہماری جو جتنے علوم ہمیں سکھائے جاتے ہیں ان میں ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ وہ فاطر کی پہچان نہیں کراتے وہاں تک نہیں لے کر جاتے صرف میٹیریل تک ہی رہ جاتے ساری تعریف اس فاطر کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اللہ تعالی نے اس سورت کا آغاز حمد کے ساتھ کیا اب پچھلی بھی ہم نے کچھ صورتیں دیکھی اسی طرح الحمد کے ساتھ سٹارٹ ہو رہی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان ریئلائز کرے کہ اللہ کے احسانات اس پہ کتنے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت جتنی زیادہ ہے کہ انسان کے دل میں ہوگی اتنا ہی وہ اللہ کی حمد بیان کرے گا اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ ہر مصیبت کے وقت الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے اس لیے کہ اگر ایک بیماری وہ پیدا کرتا ہے تو 70 علاج بھی اس کے پیدا کرتا ہے ایک غم دیتا ہے تو اس کے 70 حل بھی پیدا کرتا ہے تو تمام تعریف اس فاطر کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، ان کا موجد ہے. جائل الملائکہ، فوراً ملائکہ کی بھی بات آ گئی، جن کو مشرکین اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ آخرت میں یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے، یہ ہماری سفارشیں کریں گے، لہٰذا انہی کے بت بنا کے انہی کی پوجا کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بھی بنانے والا اللہ ہی ہے، اور ان کو ملائکہ کو اس نے رسول بنایا، پیغام بر بنایا، انسانوں تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنایا. اللہ کی طرف سے جو پیغام اترا وہ فرشتوں کے ذریعے ہمیشہ اترا ہے، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کلام نہیں فرمایا. اور انسانوں میں پھر اگین پیغمبر ہوتے تھے جن تک یہ فرشتے پیغمبر لے کر آتے تھے پیغام. تو یعنی اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں فرشتوں میں بھی اللہ نے رسول پیدا کیے اور انسانوں میں بھی رسول بنائے. تو جائل الملائکہ رسولا، اور یہ کیسے ہیں ملائکہ؟ ان کی ایک خصوصیت بتائی گئی، اولی اجنحت، پروں والے ہیں. اور پر ان کے کتنے کتنے؟ مثنا وثلاثا وربع، دو دو اور تین تین اور چار چار. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل پاورز دی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں نا، ان یعنی فرشتوں نے اتنا آسمانوں سے زمین تک کا سفر کرنا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص پر عطا فرمائے ہیں، ان کو وہ سپیڈز دی ہیں جو کہ اور کسی مخلوق کے پاس ایسے نہیں ہیں کہ وہ پلک جھپکنے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، آسمانوں سے زمین تک آ جاتے ہیں، کیسے یہ سفر طے کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ فرشتوں کو ڈفرینٹ یعنی پر دیے ہیں. ہم تو دو پروں والے جہازوں کو دیکھ کے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ واہ کیا سپیڈ ہے، کیا بات ہے، ان کی فلائٹس دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. جہاز کا لینڈ کرنا اور ٹیک آف کرنے پہ ہم بڑے رک کے ایک دم میسمرائز ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے فرشتے بنائے ہیں. اور حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا زندگی میں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا. تو جب دیکھا ان کو تو افق جو آسمان ہے نا وہ ڈھک گیا تھا جبرائیل علیہ السلام سے، اتنے وہ بڑے فرشتے ہیں. ایک طرف کا پورا آسمان کورڈ تھا ان سے، سبحان اللہ. اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 600 پر ہیں، 600. تو یا دو اور تین اور چار کا تو یہاں پہ ذکر ہوا، اللہ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ دے، یزید فی الخلق، وہ اپنی خلق میں اضافہ کرتا ہے مایا چھا جیسے وہ چاہتا ہے، جس کو چاہے 600 دے دے، جس کو چاہے اسے بھی زیادہ دے دے. تو جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو 600 پر تھے، ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، سبحان اللہ، موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. کتنے خوبصورت ہوں گے جبرائیل علیہ السلام. اور آپ کو پتا ہے نا، ایک پر پہ ہی انہوں نے اٹھا کے لوط علیہ السلام کی بستی کو تو الٹ دیا تھا، تو کتنے پاورفل ہوں گے یہ فرشتے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی اور بھی کتنی مخلوق ہے یہ ہم نہیں جان سکتے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے جو پر تھے تو ان کے ہر دو پروں کے درمیان مشرق و مغرب جتنا فاصلہ تھا. تو اتنے بڑے بڑے فرشتوں کے بھی خالق اللہ تعالیٰ ہیں، اور یہ فرشتے اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں. یعنی یہاں پہ انکار ہو گیا کہ تم جو فرشتوں کو سمجھتے ہو کہ یہ کوئی مطلب اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ کوئی اولاد ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے تو ان کو خود پیدا فرمایا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے اتنے زیادہ اس کے سے ڈرنے والے ہیں کہ ہم نے پچھلی صورت میں جو پڑھا تھا کہ کس طرح ان کی حالت ہو جاتی ہے جب اللہ کا کوئی حکم اترتا ہے. یہ تو اللہ کے ہر حکم کے اوپر سمینا واتانا کرنے والے ہیں. تو یہ خدا نہیں ہے اور نہ ہی خدا کے شریک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ فرمایا نا کہ وہ اپنی مخلوق میں اضافہ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، تو اس میں فرشتوں کی بھی بات آ گئی، कि उनमें से जिसको चाहे और ज्यादा पार दे दे, और ज्यादा उनकी और तरह की बनावट कर दे उसमें, और पावर उनको अता फरमा दे। और इसकी एक तफसीर ये भी की गई है कि अल्लाह ताला इंसानों में भी, उनकी जिसामत में भी, और उनको जो अल्लाह ताला क्वालिटीज देता है उनमें भी जिसकी चाहे इजाफा फरमा दे। किसी को खूबसूरत आवाज़ दे दी, किसी को खूबसूरत आंखें दे दी, नाक दे दी, चेहरे को और ज़्यादा हसीन बना दिया, किसी के बाल घुंघरियाले हैं, किसी के सीधे बना दिए, किसी तो अल्लाह ताला जिसके, और इसी तरह इल्म में भी जिसके चाहे और इजाफा फरमा दे। अल्लाह ताला जिसके लिए अपनी मखलूक में से चाहता है, जिस चीज़ में चाहता है इजाफा फरमा देता है। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। और एक और भी इसके अंदर बात आ जाती है कि जब आसमानों जमीन की बात आई ना, तो वो जिसमें चाहे इजाफा फरमाए। अब आसमानों में जितना चाहे इजाफा फरमा दे, कि आज तक साइंसदान कहते हैं कि ये यूनिवर्स हमारा मुसलसल एक्सपेंड हो रहा है, मुसलसल नए सितारे बनते चले जा रहे हैं, यानी आज तक भी ये कोई बंद नहीं हुआ सिलसिला, ये मुसलसल सिलसिला बढ़ने का चलता ही जा रहा है। तो अब वो हमें क्या मालूम कैसे ये इजाफा हो रहा है, कहाँ कहाँ इजाफा हो रहा है, हम तो जान ही नहीं पाते। दूसरे सैयारों में कौन कौन सी अल्लाह ताला की मखलूकात है, कभी ये UFO की बात करते हैं, एलियंस की बात करते हैं, वल्लाहु आलम अल्लाह ताला की क्या क्या मखलूकात है। वो जिधर चाहे जैसा चाहे इजाफा फरमाए, ये नामुमकिन नहीं है कि हम कहेंगे कहीं और मखलूक नहीं, सिर्फ एक इंसान ही उसकी मखलूक है। अल्लाह ही अपनी मखलूकात को जानने वाला है, क्या क्या उसकी मखलूकात है, कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी हैं, वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला। तो उसकी एक मखलूक सिर्फ इंसान सोचता है कि हम ही हम हैं, ऐसा नहीं है। तो आपने देख लिया कि फरिश्ते कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन स्टिल वो अल्लाह की मखलूक है और स्टिल वो अल्लाह से डरते हैं। फिर अल्लाह ताला की कुदरत का एक और यानी इजहार या जिक्र इस अगली आयत में है कि अल्लाह ताला कितनी कुदरत रखने वाला है। सुभान अल्लाह, मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा, जो खोलता है ना अल्लाह लोगों के लिए कोई रहमत, तो नहीं रोकने वाला उसको कोई भी। जिसके लिए वो रहमत का दरवाजा खोलना चाहे, उस को रोकने वाला फिर कोई नहीं है कि अल्लाह ताला को कह के कहलवा के उसके लिए बंद करा दे, अपना जोर लगा के बंद करा दे, साजिशें करके बंद करा दे। जिसके लिए वो रहमत का दरवाजा खोल दे, कोई बंद नहीं कर सकता। वह मा युमसिक फला मुर्सिल लहू मिन बादी, तो जो वो रोकता है तो नहीं कोई भेजने वाला इसको इसके बाद, यानी उसको फिर खोलने वाला कोई नहीं। अगर वो रोक दे रहमत को, मुसीबतें भेजना शुरू कर दे, कोई इस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता, फिर कोई रहमत का दरवाजा खुलवा नहीं सकता। वल हाजीजुल हकीम, वो जबरदस्त है, गलबा रखता है, हिकमत वाला है। ये आयत जो है ना, ये पढ़नी बड़ी आसान है, इसकी तफसीर भी मैं आपको बता दूंगी, वो भी आसान है, मगर इसका यकीन दिल में बिठाना, ये मेहनत तलब काम है। इसके ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए या तो हम बार बार इस आयत को पढ़ें, बार बार दोहराएं, एवरी डे दोहरा लें इसको, इसको हाईलाइट कर लें, इसको पढ़ते रहें, इसको भूलें नहीं, तभी हो सकता है कि हमें याद दहानी होती रहे, रिमाइंडर होता रहे। जब भी हमारी कोई ऐसी मतलब मुश्किल है, कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी फिक्र है, दुख है, तो इस आयत को सामने रखें कि अल्लाह जो रहमत का दरवाजा खोल दे, किसी की मिजाल नहीं है कि कोई मेरे लिए बंद कर सके। वो कोई भी मेरे लिए कितनी साजिशें कर रहा है, मेरे खिलाफ हो रहा है, मुझे ये डर है कि इससे मुझे नुकसान पहुंच जाएगा, अब वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, चाहे वो कौमें हैं, चाहे वो अफराद हैं, चाहे हम उम्मत मुस्लिमा के उसमें देख लें, जी वो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, या आप फर्द हैं, फर्द के लिहाज से आप देख रहे हैं कि जी आपको किसी से है कि वो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो मुझे पीछे खींचता है, वो मेरे खिलाफ है, वो मेरे से दुश्मनी रखता है, مجھے تنگ کرنا چاہتا ہے, مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے, تو یاد رکھیں جس کے لیے اللہ رحمت کا در کھول دے کوئی اس کو تنگ نہیں کر سکتا. پھر یہ آیت جو ہے نا یہ شرک کو ختم کر دیتی, اس لیے کہ جس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے گا پھر اس کے بعد وہ کسی اور در پہ کیوں جائے گا, کیوں جائے گا بھائی؟ رحمت تو یہیں سے اس کا دروازہ کھلنا ہے یا یہیں سے اگر بند ہونا ہے تو پھر میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں؟ پھر مجھے, میرے لیے تو پھر اللہ کا در ہی ہے نا, کیونکہ رحمت کے خزانوں کی چابی جو ہے وہ اس کے پاس ہے. وہ کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا, وہ بند کر دے کوئی کھلوا ہی نہیں سکتا, سارے چاہے زور لگا دے. سبحان اللہ, یہ ہے اللہ کی قدرت. ان اللہ علی کل شیء قدیر آیا نا, اس کے بعد یہی قدرت ہے اللہ کی. اور واقعی ہم دیکھتے بھی ہیں اپنی زندگیوں میں اس چیز کو, اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں, پر یہ پتہ نہیں کیوں یقین میں ہم اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ جب ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو یہ بات ہی بھول جاتی ہے. یہ عقیدہ آ جائے تو انسان نہ ڈر ہو جاتا ہے, پھر نہیں کوئی ڈر رہتا. یہ ہے اللہ, یہ ہے جو ہمارا الہ ہے. اور وہ تھوڑی الہ ہیں جو اپنا نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں, اپنے کے مالک نہیں, وہ ہمیں کیا نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی یعنی ہم اس کو پکڑ سکیں, اب مجھے دکھاؤ یہ کہاں ہے. رحمت ایک چیز ہے, وہ میرے پاس آ گئی ہے, ایسے نہیں ہے. ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے رحمت. ایک تفسیر اس کی گئی کہ نبوت کو یہاں پہ رحمت کہا گیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جس کو مرضی نبی بنائے اس کے لیے نبوت کا در کھول دے. ایک یہ ہے. دوسری اس کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ رزق بھی رحمت ہے, عافیت بھی رحمت ہے, ہدایت بھی رحمت ہے, خوش نصیبی بھی رحمت ہے, اطمینان اور جو سکون ہے یہ بھی رحمت ہے, رزق بھی رحمت ہے, عزت بھی رحمت ہے, صحت بھی رحمت ہے, توفیق مل جانا نیکی کی یہ بھی رحمت ہے, اقتدار بھی رحمت ہے. بہت ساری اس کی یعنی انٹرپریٹیشنز رحمت کی کہیں گے, یہ ساری رحمتیں ہیں اللہ کی. مگر ایک بات ہے کہ رحمت کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک ماسٹر کی ہے, یہ جس کے ساتھ لگ جائے گی وہ چیز رحمت بنے گی, وہ چیز خیر بنے گی. اگر وہ کسی بھی ان چیزوں میں سے کسی میں نہیں ہے, مثلا رزق میں نہیں ہے, مثلا صحت میں نہیں ہے, تو وہ چیز زحمت بن جاتی ہے, وہ رحمت نہیں ہوتی. یہ نعمتیں ہیں نا ساری. مثال کے طور پہ مثلا صحت ہے, ہاں بھائی ہم کہتے ہیں بڑی نعمت ہے, مگر یہ رحمت کب بنتی ہے؟ جب انسان اپنی اس صحت میں اللہ سے قریب ہوتا ہے, اپنی آخرت کے لیے کچھ بناتا ہے, جب اس سے نیکی کے کام کرتا ہے. اور اگر اسی صحت کو لے کر وہ فرعون بن جائے, شیطان بن جائے, ابلیس بن جائے, برائیوں میں پڑ جائے, تو یہ رحمت ہے کیا؟ اسے تو بہتر تھا بیمار ہوتا, نہ ہی کچھ کرتا, بستر پہ پڑا ہوتا تو اس کی ہمت ہی نہ ہوتی کچھ کرنے کی. صحت بھی رحمت بنتی ہے جب انسان اس صحت کے اندر واقعی اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے, جب اس میں نیکی کرے. اللہ چاہے تو کوئی چیز رحمت بن سکتی ہے, اللہ چاہے تو نارحمت بنے, اس کے دروازہ بند کر دے اللہ تعالیٰ رحمت کا. تو اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. اولاد جیسی چیز بھی اگر اس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ نہ کھولے, یہ ماسٹر کی اس کو نہ لگے, میں نے بتایا نا یہ جس کو لگ جائے گی اللہ کی نظر کرم اس کے اوپر ہو گئی, سمجھ لیں. یہ اولاد کو بھی اگر یہ رحمت کی لگ گئی نا, یہ چابی لگ گئی, اللہ کی نظر کرم ہو گئی, تو پھر تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے, پھر تو یہ دل کا سکون بھی ہے, پھر اس کو دیکھ دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے. اور اگر یہ رحمت کی چابی نہ اس کو لگی, اللہ نے یہ دروازہ بند کر دیا اس کے لیے, تو پھر یہ اولاد رت جگہ کراتی ہے, یہی آنکھوں کے آنسو بن جاتی ہے, یہ زندگی کا روگ بن جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے ہائے اس سے تو بہتر تھا اولاد ہی نہ ہوتی, میں بے اولاد ہی رہتی. مال کو دیکھ لیں, مال بھی اگر رحمت کی چابی لگی ہے تو مال انسان کے لیے سکون ہے، مال انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مال سے انسان اپنے لیے بھی آسانیاں اور اپنی آخرت کے لیے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی آسانیوں کا یعنی چیزیں کر لیتا ہے. لیکن اگر یہی مال ہو اور اس میں رحمت کی چابی نہ لگی تو پھر دیکھ لیں یہی مال عیاشیوں میں اڑتا ہے، یہی مال انسان کو اور اللہ سے دور کر دیتا ہے، غفلت کا شکار کر دیتا ہے، یہی مال انسان کے لیے زحمت بن جاتا ہے، اسی مال کی وجہ سے انسان تکبر کرنے لگتا ہے، یہی مال اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے. یہ دیکھ لیں، یہ رحمت جس چیز کے ساتھ ہو گئی وہی چیز انسان کے لیے خیر بن جاتی، اور رحمت کا دروازہ جدھر بند ہو گیا بس پھر انسان کے لیے وہی چیز ایک مصیبت بن جاتی ہے. اور یہ اس کو سمجھانے کے لیے نا رحمت کو کھولنے یا بند کرنے کی بات کی گئی تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ دیکھے کھل گئی ہے، یہ در کھل گیا ہے تو بس پھر انسان کے لیے آسانی ہی آسانی، اور یہ در بند ہو گیا تو پھر کوئی کھلوا نہیں سکتا. تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے انسان کو کہ اس کے لیے یہ در کھل جائے. انسان کو وہ کام کرنے چاہیے جو اس کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دے. اطیع اللہ اور رسول لعلکم ترحمون، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی مرسی ہو تم پہ، جن چیزوں کے ذریعے رحمت آتی ہے ان چیزوں کو اپنایا جائے، اور جو چیزیں لعنت کا سبب بنتی ہیں ان چیزوں سے دور رہا جائے، جن سے اللہ کی رحمت دور ہو چھین لی جاتی ہے، اس پہ بند کر دی جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو جن میں جن کا بتایا گیا قرآن میں حدیث میں، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، انسانوں کی لعنت ہے، ان کاموں سے دور رہا جائے، اللہ سے اس کی رحمت کو مانگا جائے. کہ یہ مثلاً ہے کہ یہ گویائی ہے، یہ بولنے کی ہماری طاقت ہے، یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک رحمت ہے. مگر اگر ایک انسان کی اسی زبان سے لوگوں کو تکلیف ہے، ان کی زندگیاں اجیرن ہو رہی ہیں، لوگوں کے لیے وہ مصیبت بنے ہوئے ہیں، تو اور اسی زبان سے کفر کے کلمات انسان بولتا ہے، اسی زبان سے انسان باطل اور برے عقائد کو فروغ دیتا ہے، اسی زبان سے انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، تو یہ گویائی رحمت تو نہ ہوئی، یہ تو زحمت ہے، یہ تو عذاب ہو گئی اس کے لیے، اسے تو اچھا تھا نہ ہوتی تو نہ کچھ اس طرح کے گناہ کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت کوئی چیز تبھی بنتی ہے جب اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے، وہ اس کو رحمت بنا دے تو وہ چیز رحمت ہے. ادروائز بڑی بڑی چیزیں جن کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نعمت نہ ہو، ہو سکتا ہے وہ زحمت ہو. اللہ اکبر. تو اللہ کی رحمت ہو تو آپ کی زندگی میں رحمت کے در کھلتے ہی جائیں گے، اور اللہ بند کر دے تو پھر کوئی کھلوائے، کھلوانا چاہے، زور لگانا چاہے، نہیں لگا سکتا، نہیں کھلوا سکتا. اب اس کے بعد اللہ کو راضی کرنے کی کتنی کوشش ہونی چاہیے نا، کیونکہ رحمت کے خزانوں کی چابیاں تو اس کے پاس ہیں، تو پھر ہمیں کتنا اس کے آگے جھکنا چاہیے، کتنا اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جس سے ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے ہم اس کے سامنے کس طرح من مناتے ہیں، آپ کے پاس یہ وہ کال کرتے ہیں، کرٹسی کالز آتی ہیں، آپ کا حال پوچھیں گے، بچوں کا حال پوچھیں گے، ایسے لگے گا پتہ نہیں آپ کے کوئی جاننے والا، اس کے بعد کہیں گے یہ چیز ہم نے بیچنی. کتنے نائس ہوتے ہیں وہ، کیونکہ ان کو کوئی چیز آپ سے چاہیے، ان کو آپ کو کچھ چیز بیچنی ہے. ہمیں کیا سمجھ نہیں آتی کہ جس رب کے پاس رحمت کے خزانے، اور ہم سب چاہتے ہیں ہمارے اوپر رحمتیں برسیں، رحمتیں ہوں، کون ایسا ہوگا کہ جو کہے گا نہیں مجھے نہیں چاہیے. یہ انگریڈینٹ ہے سمجھ لے رحمت، یہ رحمت وہ انگریڈینٹ، آپ چیز بناتے ہیں نا اس کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں نا، یہ رحمت وہ انگریڈینٹ ہے اللہ جس چیز میں ڈال دے گا وہ آپ کے لیے باعث سکون بن جائے گی، اطمینان بن جائے گی. جیسے چینی جس چیز میں بھی ڈال دے میٹھی ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ رحمت ہے، ये हमारी जिंदगियों में आ जाए तो हमारी जिंदगियां कितनी पुरसकून हो जाए, कितना इत्मीनान हो जाए। लेकिन हमें ये नहीं समझ आती कि जिसके पास ये रहमत है और जिसने फरमा दिया मैंने रोक दी ना तो कोई खोलने वाला नहीं, तो हमें तो बिल्कुल ही गिर जाना चाहिए उसके आगे। हम इसको कैसे नाराज कर सकते, रहमत का खजाना इसके पास है, मुझे इससे रहमत चाहिए। इसको नाराज कर दिया, रहमत मुझसे रूठ ना जाए, मेरी जिंदगी से रहमत ना रुखसत हो जाए, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती उसको नाराज करना जिसके पास रहमत के खजाने। और जिसके हाथ तो नहीं कह सकते, मगर जो हमारा बॉस होता है हमें पता होता है भाई अगर ये हमें फायर कर देगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हम तो उसके आगे ना उस बिल्ला उसको खुदा बना बैठते हैं दुनिया में, ना जी नहीं जी इनके हाथ में हमारी नौकरी है ऐसी बातें करते हैं। रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम किस तरह से उनके आगे बिछ बिछ जाते हैं कि नहीं जी ये मेरा बॉस है, ये प्रमोशन चाहे तो मुझे प्रमोशन देगा चाहे तो मुझे निकाल देगा, तो उसके आगे हमारा हम कैसे खुशामदे करते हैं, कैसे हम उसके आगे बिछते हैं। नहीं, इतनी अकल इंसानों के लिए बड़ी आती है, लेकिन देखो अगर हमें इस आयत के ऊपर यकीन है तो अल्लाह के लिए नहीं समझ आते। तो ये कलमा है जो हम नमाज के बाद, जो मसनून जिक्र है जो हम नमाज के बाद करते हैं ना, उसमें भी यही बात की गई है, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत वला मुतिया लिमा मनात वला यनफउज़ल जद्द मिनकल जद्द। उसमें भी तो यही कहते हैं कि अल्लाह जिसको तू देना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिससे तू रोक दे उसको कोई दे नहीं सकता। और मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है, ये भी आप नोट कर लें कि ये खास तौर पे वो लोग जो तहज्जुद के आदी हैं तहज्जुद पढ़ने के, तो वो खास तौर पे नोट करें क्योंकि तहज्जुद में बड़ा टाइम होता है फिर इंसान अपना रुकू अपना सजदा अपना कौमा ये क़याम सब लंबे लंबे कर सकता है। तो रुकू से जब आप सर उठाते हैं कौमा में खड़े होते हैं आप, तो उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कलिमात फरमाया करते थे। तो इससे ना क्या होगा कि वो टाइम आपका लंबा हो जाएगा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के फरमाते थे, रब्बना लकल हम्द मिल अस्समाई वल अर्दी व मिल मा शित मिन शैइन बाद, अल्लाहुम अहल थना वल मजद अहक मा قال العبد व كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमात फरमाया करते थे जिस वक़्त के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से खड़े हुआ करते थे। और इसमें इतने भी अल्फाज भी हैं मिलते हैं रब्बना लकल हम्द के बाद, फिर उसके बाद ही अल्लाहुम्मा मिल असमावाती वल अर्द व मिल मा शित मिन शैइन, और उसके बाद फिर अलसना वल मजद, ये यहाँ से फिर आगे ये भी अल्फाज मिलते हैं। तो ये आप इब्ने कसीर में भी देख सकते हैं, ये अल्फाज आपको वहाँ मिल जाएंगे, वरना नमाज की किताबों में आपको मिल जाएंगे, तो आप इनको याद कर सकते हैं। और ये इसी आयत की यानी एक तशरीह कह लें वो है कि वाकई उसमें भी यही है कि अल्लाह जिसको देना चाहता है ना कोई रोक नहीं सकता। और अगर हम इसका बार बार दोहराई करेंगे जहन में लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये अकीदा बैठ जाएगा। क्योंकि जब हम दुनिया में निकलते हैं तो जाहिर है सारी हमारे इर्द गिर्द के जो माहौल है वो हमें इसी तरफ को लेकर जाता है। वहाँ पे लादीनियत इतनी ज़्यादा है आज के दौर में कि हर कोई ये कहेगा अच्छा उसने अगर हमारा नुकसान कर दिया फिर हमारा क्या होगा, अच्छा अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा, अच्छा अगर मैं ऐसा करूँगी तो फिर वो ऐसा कर देंगे, उसका डर उसका खौफ, पता नहीं हमने ये किया तो कहीं ये ना हो कि फलां हमें देख ले और फलां हमें नुकसान पहुंचा दे, इस तरह की बातें हम जहन में एक हमारे होती हैं। तो अगर हम इसको इस अकीदे को अपने बार 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 इसको दोहराएंगे तो ये अकीदा हमारे अंदर मजबूत हो जाएगा। अल्लाह ताला अल अजीज़ और अल हकीम है, यानी अजीज़ गलबा रखता है, ज़बरदस्त है यानी उसको कोई रोक नहीं सकता, وہ جس کے اوپر چاہے رحمت کرنا پھر کوئی روک نہیں سکتا, اور حکمت والا ہے, یعنی حکمت ہے اس کی ان ساری چیزوں میں, یہ جو فیصلے ہیں اس کے ان میں اس کی حکمت ہے کہ وہ جس کے لیے چاہے کھولے, جس کے لیے چاہے بند کر دے. یا ایھا الناس, اے لوگو, تمام لوگوں کو کہا گیا, صرف یا ایھا الذین آمنو نہیں, ساری انسانیت کو خطاب ہے. کیا؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ نے جو تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں ان کو یاد کرو, دیکھو تو صحیح اللہ نے تم پہ کیا کیا نعمتیں کی ہیں, کیا کیا تمہیں عطا کیا ہے. یعنی انسان سوچتا ہے نہیں مجھے تو سارا پتا ہے اللہ کی نعمتیں, یہ بھی میرے پاس نعمت ہے, ہاں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے سب کا. فرمایا ذکر کرو, یاد کرو, ان کو بار بار دہراؤ. یعنی انسان دیکھیں کتنا بھی وہ ریئلائز کرتا ہو لیکن بھول جاتا ہے, اس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں نا اتنا وہ ان کا ذکر نہیں کرتا, اتنا یاد نہیں رکھتا. اسی لیے بار بار شکایت ہمارے زبانوں پہ آتی ہے کیونکہ نعمت یاد رکھنی بھول جاتی ہے. اگر نعمتیں یاد ہونا تو پھر شکایت یا ناشکری کبھی ہماری زندگی میں نہ آئے. تو نعمت کو یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اس کا شکر ادا کرتا ہے. نمبر ٹو, وہ نعمت انسان کے پاس ہمیشہ پھر رہتی ہے. نمبر تھری, نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ نعمت ہے یہ نعمت ہے, نہیں, شکر گزاری نا. اور شکر گزاری پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ شکر گزاری کیسے ہوگی, جب انسان نعمت کو ریئلائز کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے, اللہ کے لیے حمد ہے جس نے میرا حق نہیں تھا پھر بھی مجھے یہ عطا فرما دی, اور اس نعمت کی حفاظت کرے گا, پھر اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لے گا کہ ہاں بس ملی ہوئی ہے, آنکھیں ملی ہیں تو ملی ہیں, بس ہاں مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے, زبان ملی ہے تو ملی ہے مجھے کوئی ایسی کیا بات ہو گئی, سبھی کو ملتی ہے, مجھے والدین کی نعمت ملی ہے تو ہاں سبھی کے والدین ہوتے ہیں تو پھر کیا ہو گیا. اب یہ نہیں, فار گرانٹیڈ نہیں لے گا کہ شکر ہے کہ مجھے یہ نعمت ملی, میرا کہاں حق تھا, میں کہاں اس قابل تھی, اس نے مجھے عطا کی ہے. پھر اس کی حفاظت کرنا, یعنی اس کو ویلیو دینا نا, اس کو سمجھنا کہ ہاں یہ ایک نعمت ہے, اللہ نے مجھے ایک چھت دی ہوئی ہے, یہ نعمت ہے, اللہ نے مجھے یعنی پیس دیا ہے, امن و امان دیا ہے, یہ میرے لیے ایک نعمت ہے, یہ نہیں کہ بے پرواہی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس کام میں اس نعمت کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہیں پہ اس کو استعمال کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو سننے کی نعمت دی ہے تو آپ جہاں اللہ نے حکم دیا کہ یہاں پہ اس کو استعمال کرو, یہ چیزیں جائز ہیں اور یہ دیکھو یہ حرام ہے یہ مت سننا, تو ہم وہ حرام کو تو بہت سنتے ہیں, اور جن چیزوں پہ اصل میں ہمیں یہ نعمت استعمال کرنے کے لیے دی گئی وہاں پہ استعمال نہیں کرتے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس نعمت کو کسی یعنی گناہ ناجائز کام میں صرف نہیں کرنا, یہی مطلب ہوا جو پہلی ہم نے بات کی کہ یعنی ایسی کوئی اللہ کی نافرمانی جہاں سے اللہ نے منع کیا ہو وہاں پہ استعمال نہیں کرنا, یہ سب ہے نعمت کا شکر, نعمت کا ذکر. ٹھیک ہے, تو انسان کو کہا گیا احسان فراموش نہ بنو, جس اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں اس کی نعمتوں کو یاد کرو. جب ہم نعمتوں کو یاد کریں گے, اللہ کی نعمتوں کو, کہ یہ اللہ نے ہمیں دی ہیں, تو ہمارے دل میں کیا آئے گا؟ جس نے اچھا آپ کو کسی نے کوئی بہت بڑا گفٹ مثلا دیا ہو, بہت بڑی ایک کوئی ایسی چیز دی ہو جو آپ کو بڑی پسند ہے, وہ گفٹ میں آپ کو دے دی ہو, تو آپ کے دل میں کیا اس کے لیے پیدا ہوتا ہے؟ مثلاً کوئی آپ کو بہت ہی بڑی چیزیں گھر لے دیتا ہے, تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ اب آپ کے دل میں اس کے لیے ایک احسان مندی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا ہے, دیکھو اس نے میرے ساتھ کتنی اچھائی کی ہے, کتنی بھلائی کی ہے, اس نے مجھے یہ چیز لے کر دی ہے, اس نے مجھے یہ تحفہ دیا. یہ تو ایک چیز کوئی آپ کو دیتا ہے تو آپ کے دل میں اتنی احسان مندی ہوتی ہے, آپ اس کو 10 دفعہ تھینک یو کرتے ہیں, تھینک یو کا کارڈ بھیجتے ہیں. سوچیں جو وجود سر سے پیر تک اللہ کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے, ये हमारा जो रुआ रुआ है ना, एक एक बाल, एक एक पोर, ये अल्लाह के एहसानात में डूबा हुआ है। हम गिनना भी चाहें तो हमारे हम गिनती हमारी ख़त्म हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हम अल्लाह के एहसानात को नहीं गिन सकते। इतने उसके हमारे ऊपर एहसानात हैं। सोचें कि जब हम उसके एहसानात को जिक्र करेंगे तो हमारे दिल में ला महाला ऐसा ज़रूर होगा कि हमारे दिल में उसकी मोहब्बत बढ़ेगी, उसके लिए एहसान मंदी के जज्बात बढ़ेंगे। और जिसका एहसान आपके ऊपर हो जाता है ना, जब आप समझ लेते फलां का मेरे ऊपर एहसान है, तो आपकी जुबान फिर उसके आगे नहीं खुलती कभी। ऐसा ही है ना, जब वाकई कोई इंसान मतलब सलीमुल फितरत हो, बाकी जो लोग करप्ट हो जाते हैं उन्होंने तो एहसान भी लोगों के भूल जाते, लेकिन जो सलीमुल फितरत इंसान है, जिसकी फितरत सही है, वो मोहसिन के एहसान को कभी नहीं भूलता, हमेशा अपने मोहसिन की तारीफ करता है, हमेशा अपने मोहसिन के आगे झुका रहता है। जो अल्लाह के एहसानात को समझ लेगा, मान लेगा, जान लेगा, इकरार करेगा, बार बार याद करेगा, उसका दिल बार बार अल्लाह के आगे झुकेगा, उसके दिल में और अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा होता ही चला जाएगा। जितना जितना वो रियलाइज करेगा इस रब ने ये भी एहसान, ये भी एहसान उसका, ये भी एहसान है, वो कदम भी उठाता है तो उसको होता है कि मेरे रब का एहसान है मेरे ऊपर कि ये कदम उठ गया। हम ऐसे इंसान को सोचे कि वो फिर कभी नाफरमानी कर सकेगा, वो कभी क्रिटिसाइज कर सकेगा रब के किसी हुक्म को, वो तो झुका ही रहेगा। मसला तब आता है, ये क्रिटिसिजम्स और ये बातें हमें बहुत करनी तब आती हैं जब हमें रियलाइजेशन ही नहीं है कि उस रब के हमारे ऊपर कितने एहसानात, जब हम ये बात ही भूल जाते हैं कि उसकी नेमतें कितनी हैं मेरे ऊपर। जब इंसान नमक हराम हो जाता है ना, तभी वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, ऐसे क्यों हुआ, वो क्यों किया उसने, वो क्यों हुक्म दिया, वो हुक्म दिया या नहीं दिया, उसको छोड़े उसने जो भी हुक्म दिया, वैसे तो हमें अरा ईमान है उसके हर हुक्म में हिकमत है, मगर इस बात को एक साइड पे भी रखते हैं तब भी जिस जितने एहसानात है ना उसके हमारे ऊपर, उसके बाद हमारी जुबान कभी नहीं खुलनी चाहिए। वो अच्छाई में रखे, हमें बुराई में रखे, भलाई में रखे, या किसी तरह की तकलीफ में रखे, मोहसिन के आगे शिकवा नहीं होगा फिर कभी कि रब तेरी नियमतें कितनी है मेरे ऊपर। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया सारी इंसानियत को, क्योंकि सारी इंसानियत पे उसका एहसान है, उसकी नियमतें हैं, सिर्फ ईमान वालों पे नहीं है, इसलिए सिर्फ ईमान वालों को नहीं कहा, वो सारी इंसानों तुम याद तो करो कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की नियमतें कितनी, सोचो तो सही इस बात को, कभी गौर तो किया करो इस पे, कभी इस पे तवज्जो तो करो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहु अकबर। हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यरज़ुकुकुम मिन अस्समाई वल अर्ध, क्या कोई पैदा करने वाला है अल्लाह के अलावा जो रिस्क देता है तुमको आसमान से और जमीन से? उसके एहसानात को सोचो तो सही, क्या कोई और है पैदा करने वाला अल्लाह के अलावा? कोई और पैदा करता है जो रिस्क देता है तुमको आसमान से जमीन से, हवा के चलने से, बारिश के बरसने से लेकर, जमीन के उगाने से लेकर, धूप से लेकर, ये ऑक्सीजन से लेके, और देखो खेतियों के उगने से लेके, कहाँ कहाँ आप आगे से आगे चलते जाएं, कौन है अल्लाह के अलावा? क्या अल्लाह के अलावा कोई और है? अगर नहीं है, नजर दौड़ा के देखो, अगर नहीं है तो फिर वो क्यों शामिल हैं इबादत में, वो क्यों शामिल हैं शुक्र अदा करने के वक्त, उनको क्यों शामिल कर लिया जाता है? ला इलाहा इल्लाहू, नहीं कोई इलाह उसके सिवा, फअन्ना तुफकून, फिर तुम कहां फेरे जाते हो? फिर तुम उस नेमतें उसने तुम पे की, उसकी नेमतों को याद करो, फिर सोचो कि क्या तुम उसको छोड़ के फिर औरों को बनाते हो? ये राजिक है, ये हमारे लिए कोई चीज पैदा करने वाला? रिस्क में सभी चीजें आ जाती हैं, चाहे आप की जो भी नेमतें, जिस्मानी कुव्वतें हैं, खाना है, पीना है, हवा है, और भी जो भी आपको नेमतें मिली हुई, ये सब रिस्क हैं, ऑक्सीजन है, सब ये सब रिस्क है, चाहे आसमान से चाहे जमीन से, सिर्फ वो ही पैदा करने वाला है। आज अगर ऑक्सीजन यहाँ पे खत्म हो जाए, आप किधर से लेकर आएंगे? कितने सिलेंडर हैं आपके पास, कहाँ से लाएंगे आप? कौन देता तुमको? वही युकज़िबू का। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुफारे मक्का झुटलाते थे और आपको रंज होता था, उसकी बात यहाँ पे की गई कि अगर वो आपको झुटलाते हैं, फकत कुज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका, तो आपसे पहले भी कई रसूल थे जो झुटलाए गए। ए नबी, आप रंज ना करें, आप गम ना करें, या पहली दफा नहीं हुआ है। इसी तरह लोगों को, पैगंबरों को सताया गया और इसी तरह लोगों ने उनको मुख्तलिफ अलकाबात दिए, मुख्तलिफ ताने दिए, मुख्तलिफ तरह से उनको मतलब बदनाम करने की कोशिश की, प्रोपोगंडा किया उनके खिलाफ, किसी को साहिर कहा, किसी को मजनून कहा, किसी को कुछ कहा। पहले भी लोग इसी तरह करते रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम नहीं है। इंसान को जब ये पता चलता है ना कि पहले भी लोगों के साथ यही होता रहा, और आज हमें भी इससे सबक लेना चाहिए। तो देखिए, हक के लिए जब भी कोई इंसान खड़ा होता है ना, लोग उसको जीने नहीं देते। लोग बातें बनाएंगे, लोग ताने भी देंगे, लोगों के लिए मतलब एक उनको एक मिल जाता है बातें बनाने का एक रास्ता मिल जाता है कि वो ऐसे इंसान जो दाई दीन हो खास तौर पे, उसको बस हर तरह की बातें उसके ऊपर लगा दें। तो ये चीज अगर आज हो रही है किसी के साथ, उसको बदनाम किया जाए या उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाएं या उसको मुख्तलिफ बातें सुनाएं या उसको बुरे बुरे नाम दे दें, तो रंज ना करें। ये तो पैगंबरों के साथ हुआ है, मैं और आप क्या चीज है? वइलल्लाहि तुरजाउल उमूर, यानी अल्लाह की तरफ लौटाए जाते सारे मामलात। ये थोड़े ही दिन की बात है, रब जल्दी फैसला कर देगा, उसकी तरफ सारे मामलात लौटाए जाते। इन लोगों ने फैसला नहीं करना, रब ने करना है, और इनके कहने से आपकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह इनसे खुद निपट लेगा। या अय्युहन नास, ए लोगो, इन्ना वादल्लाही हक, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह तो सच्चों का सच्चा है, उसको तो वादा करने की जरूरत भी नहीं, लेकिन अल्लाह ने वादा फरमाया है, और बाज जगह कुरान में कसम भी खा के फरमाया है। क्या? कि इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, मरने के बाद जिंदा होना है, हिसाब किताब है, ये सब है। इन्ना वादल्लाहि हक, अल्लाह का वादा, ये कयामत कायम होने का, जजा व सजा का, बास बादल मौत का, ये सच्चा वादा है। ऐसा वक्त जरूर आएगा, और अगर कोई मुंह से ये ना भी कहे कि मैं नहीं मानता, मगर बाज़ दफ़ा इंसान का अमल दिखाता है कि वो नहीं मानता, वो धोखे में पड़ा हुआ है, वो नहीं मानता कि अल्लाह का वादा सच्चा है, उसको परवाह ही नहीं है, उसको कभी उस जिंदगी के बारे में सोचा ही नहीं, वहाँ के नफा नुकसान, वहाँ के जजा व सजा, वहाँ की, उसको कहता है नहीं, वहाँ देखा जाएगा, जब होगा तो देखा जाएगा। ये क्या है? इसका मतलब है वादे पे यकीन नहीं है, इसका मतलब वादे पे यकीन नहीं है। देखें, वो फोरकास्ट करते हैं कि भाई स्नो हो गई होगी, अब बेचारों को, उनको भी हम कहते हैं जी कहा इतना था, इतनी नहीं हुई, ऐसे नहीं, वो कोई खुदा थोड़ी है, वो बेचारे अपने इल्म के मुताबिक जो थोड़ा बहुत बताते हैं, लेकिन हम इतना उनके वादे पे यानी उनकी बात पे हम इतना यकीन करते हैं कि हम पूरी तैयारी कर लेते हैं। यानी कई दफा हमें पता चलता है कि बाद में उस तरह से नहीं होता, फिर भी जब वो बताते हैं तो हम पूरी तैयारी कर लेते। एक इंसान की बात पर इतना यकीन, हम उस वक्त ये नहीं कहते देखा जाएगा जब होगा, हम स्नो साफ करने की जो चीजें ला के रखते हैं, हम घर में और भी ग्रोसरी भी ला के रखते हैं, हम और भी इंतजाम करते हैं, अभी ऐसे ऐसे बताया गया है। इंसान की बात पे हम ये नहीं कहते जब होगा तो देखा जाएगा, अभी तो हम अपना काम करें, हम क्यों अपनी रूटीन तोड़े? अल्लाह की बात के ऊपर ہمیں یقین نہیں تبھی کہتے ہیں دیکھا جائے گا. ہم آج کیوں اپنی زندگی خراب کریں جب وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. اللہ اکبر, لوگوں کے ویدر کا حال ہے. کیا ویدر ایک دن کا خراب ہو سکتا ہے؟ ایک کوئی انسان مر نہیں جاتا, تھوڑی سی گروسری کم ہو جائے, پھر بھی انسان اپنی جاب سے اٹھتا ہے, اپنی اور کاموں سے ہٹتا ہے اور ساری اس کی تیاری کرنے میں لگ جاتا ہے. وہ ایک دن پہلے کا لوگ گروسری سٹور بھرے ہوتے, کیونکہ اتنا یقین ہے سب کو. لیکن دیکھو اللہ کے وعدوں کے یقین کا یہ حال ہے ہمارا کہ ہمارے کبھی ذہن بھی اس طرف زیادہ جاتا ہی نہیں. زیادہ جاتا ہے تو یہاں کے مسئلوں کے لیے جاتا ہے, وہاں کے مسئلہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ دیکھا جائے گا نا, وہ کوئی ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانیت, دوبارہ پوری انسانیت کو خطاب ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیونکہ یہ سب کے ساتھ ہونا ہے, صرف ایمان والوں کے ساتھ تھوڑی ہونا ہے, سب کے ساتھ. یاد رکھو یہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے اور اس کا وعدہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تو نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو دنیا کی یہ زندگی. دنیا کی زندگی کیسے انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے؟ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ڈالنے کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں, اس کی لذتیں, اس کی زیب و زینت, اس کی رنگینیاں انسان کو اللہ کی اطاعت سے اور اس کی عبادت سے غافل کر دیں, حتیٰ کہ اس کے مرنے کا وقت آ جائے وہ کہے ہائے افسوس میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ سمجھ لیں کہ یہ انسان دھوکے میں رہا ہے. جو انسان اپنے مرنے کے وقت میں یہ کہے نا ہائے میں نے کچھ نہیں کیا, یا مثلا, اچھا ایک اور بھی آپ کو بتا دیں, یا مثلا خدا نخواستہ کسی کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, اب آپ زیادہ زیادہ جیئیں گے تو مہینہ جیئیں گے, اور وہ اس کے آگے سے کلمات یہ ہوتے ہیں ہائے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, دس از اے پروف کہ وہ دھوکے میں رہا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ ایسے نہیں پتا چلے گا, ہمیں کیا پتا اب میں دھوکے میں ہوں کہ نہیں ہوں. یہ کوئی دھوکا کوئی چیز تو ہے نہیں کہ مجھے پتا چل رہا ہے بھائی میرے پاس یہ ہے کہ نہیں ہے, یا میں اسے گیٹ ریڈ آف ہو جاؤں. نہیں, اب کہیں گے تو ہم سارے میں تو ہم تو دھوکے میں نہیں ہیں, ہم تو قرآن پڑھتے ہیں, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم تو بالکل دھوکے میں نہیں ہیں. دنیا کی زندگی سے ہم نے کوئی دھوکا نہیں کھایا, ہم نے بس پہچان لیا اس کو, ہم اس کے دھوکے سے نکلنا ہے. کیسے پتا چلے گا؟ ایسے پتا چلے گا کہ ہم, میں, آپ, ہم سب اپنے اوپر یہ سوچیں کہ ہمیں پتا چل جائے کہ بس یہ آج ہمارا آخری دن ہے, تو کیا میں مطمئن ہوں؟ اور اگر نہیں ہے ایسا اور مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں, او میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, ہائے مجھے تو یہ کرنا تھا یہ کرنا, اس کا مطلب میں تو دھوکے میں پڑی رہی ہوں. دھوکا میں نے کھا لیا نا پھر, کیونکہ میں اب اتنی دنیا کے اندر مگن تھی کہ میں وہ کام جو مجھے کرنے چاہیے تھے وہ میں نے نہیں کیے. یہی تو دھوکا ہے, اور دھوکا کیا ہے؟ ہمیں جب ساری آیتیں پڑھ پڑھ کے بھی ہمیں نہیں سمجھ آتا دھوکا کیا ہے. وہ دھوکا یہی تو ہے کہ ہم اللہ کو بھولے رہے, ہم آخرت کو بھولے رہے, ہم وہ کام جو وہاں کے لیے کرنے تھے وہ کیے ہی نہیں, یہی کے کاموں میں لگے رہے, یہی کی چیزوں میں لگے رہے. یہ اسی نے ہمیں اتنا مشغول کر دیا, اتنے ہم اس میں بزی ہو گئے, جس کو ہم کہتے ہیں نا ہم بہت بزی میں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ ٹائم اس لیے نہیں تھا کہ ہم اسی کے جھنجٹوں میں اتنے پڑے رہے کہ ہم نے اپنی آخرت بنائی ہی نہیں. یہی تو دھوکا ہے کہ یہی چیز ہمیں اتنی بڑی لگنے لگتی ہے, اتنی بڑی لگنے لگتی ہے کہ یہی سب کچھ یہی ہے, سب اسی طرح چلنا ہے, سب یہ اصل تو یہی ہے. وہ تو بعد کی بات ہے. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا دھوکے کا ہی تو بتایا ہے. اس آیت نمبر 100 ہے غالباً, میرے سامنے نہیں ابھی. یہ جب اس کے پاس فرشتہ آتے ہیں, موت کے فرشتے آتے ہیں, تو کہتا ہے رب ارجی آؤں نہیں, اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے. کیوں؟ تاکہ میں نیک عمل کر لوں. اللہ میں کوئی نیک, یہ ہے زندگی کا دھوکا, اس دنیا کی زندگی کا دھوکا. بہت سارے لوگ کھا رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم دھوکے میں نہیں ہیں, کیونکہ یہ دنیا بڑی رنگین ہے, اپنی طرف کھینچتی ہے, اس میں اٹریکشن ہے. کوئی یہ نہ کہے جی نہیں میں تو, مجھے تو کوئی اٹریکشن ہی نہیں جی ہوتی. نو, اللہ نے اٹریکشن خود پیدا کیا اس میں تاکہ انسان کا ٹیسٹ ہو. تو یہ اپنی طرف کھینچتی, مائل کرتی ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. سورہ کاف میں پڑھتے تو ہیں ارجمہ کو, اس کی چمک دمک, یہ اللہ نے رکھی ہے، زیب و زینت اس کو دی ہے تاکہ پتا چلے تم میں سے کون آسان عمل کرتا ہے، ارے تم میں سے کون سمجھدار ہے جو اس کی چکا چوند کو دیکھ کے بھی سمجھے نہیں 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 اس میں پھنسنا نہیں ہے، میں نے اس میں ایسے نہیں انوالو ہو جانا کہ بس اس کی ہو کے رہ جاؤ، میں نے دیکھیں یہ مفسرین نے یہ جو آیا تھا نا ہم نے کئی دفعہ پڑھ لیا عمل حیات دنیا اللہ متاع الغرور، یہ آیت پڑھتے ہیں نا ہم، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی فرمایا ہے کہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور کی ایک اور تفسیر کی ہے مفسرین نے، اور یعنی تھوڑا سا مطلب آپ ذہن کھول کے اس کو سمجھیے گا، اس میں برا کسی کو نہیں ماننے کی ضرورت کہ ایسا کیوں، مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یوزڈ ٹیمپون ہوتا ہے نا پیریڈس والی عورت جو پیڈ یوز کرتی ہے اور جو یوز ہو جاتا ہے خون سے جو بھرا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہے متاع الغرور، یہ ہے دنیا، اس ایک ٹیمپون کے پیچھے انسان اپنا دین بیچ دیتا ہے، اس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، اتنا بھاگ رہا ہے کہ یہ سوچ لے آپ کہ جمعے کی نماز کے نمازی کتنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد فجر کے کتنے ہوتے ہیں، یہ سوچ لیں آپ کے صبح کو 5 بجے جاب کے لیے اٹھنا پڑے تو سب اٹھ کے اور ہشاش بشاش ہو کے تیار ہو کے اور جاب پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن ویکینڈ پہ وہی فجر آتی ہے اور گزر جاتا ہے وقت اور نیند سے ہی نہیں جاگتے، یہ متاع الغرور ہے، یہ نہیں دین بتاتا کہ دنیا سے نفرت کرو اور آپ نے یہ کوئی کام نہیں کرنا اور نہ آپ نے آفس جانا اور نہ آپ نے کچھ کرنا اور نہ آپ نے رزق کمانا، یہ نہیں کہا گیا، ہمارا دین اصل میں ہمیں دنیا کی حقیقت بتاتا ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اصل میں ہے کیا، پھر تم بہتر ڈیسیجن میک کر سکو گے کہ کس کے لیے کتنا وقت لگانا ہے، کس میں کتنا انوالو ہونا ہے، کس میں غرق ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہ ہمیں بتاتا ہے، یہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ آج ہیں کل چلے جانا، یہ عارضی ہے، عارضی، اور جو کچھ یہاں پہ ہے جس کے پیچھے یہ ایک اس پیڈ جو خون سے بھرا ہوا ہے اس کے پیچھے جو ہم بھاگ رہے ہیں اس نے یہیں رہ جانا، جیسے وہ کہانی ہے نا 3 دوستوں کی کہ وہ سفر پہ چلے اور ان کو راستے میں ایک خزانہ مل گیا، اب وہ خزانہ انہوں نے کہا ہم تینوں آپس میں تقسیم کر لیں گے، ٹھیک ہے بات ہو گئی، ایک کو انہوں نے بھیجا کہ بھوک بڑی لگی ہے جاؤ جا کے کھانا لے کر آؤ بازار سے، دو نے کہا ہم انتظار کرتے، وہ بازار گیا، اب ادھر وہ پلان کر رہا ہے کہ میں کیسے سارا کا سارا خود لے لوں، اور ادھر دو جو یہ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیسے ہم اس کو ہر راستے سے ہٹائیں اور یہ خزانہ 3 میں تقسیم ہونے کی بجائے ہم 2 میں کر لیں، اب ادھر اس کی پلاننگ چل رہی ادھر ان کی پلاننگ چل رہی، انہوں نے سوچا جب وہ آئے گا تو ہم اس کو جان سے مار دیں گے تاکہ خزانہ ہم لے لیں، اور جو بازار گیا اس نے کہا کیسے ان کو مار دوں، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا کہ وہ مر جائیں اور خزانہ مجھے مل جائے، جب وہ کھانا لے کے واپس پہنچا تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا ان دو نے اس اکیلے کو قتل کر دیا، اور پھر بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے، کھانا کھایا اور کھانے میں زہر ملا ہوا تھا، وہ خود بھی مر گئے، تینوں مرے پڑے ہیں اور خزانہ وہیں پڑا ہے، یہ ہے دنیا، انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے بعد انسان چلے جاتے ہیں یہیں پڑی رہ جاتی، جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور فرمایا تھا اے محمد آپ جتنا بھی جی لیں مگر ایک دن آپ کو مر جانا ہے، آپ جتنی بھی کسی سے محبت کر لیں مگر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، آپ جو کچھ بھی چاہتے ہوں کر لیں مگر ایک دن اس کا حساب دینا ہے، آج جوانی آج صحت ہے آج انرجی ہے، ہم سوچتے ہیں ہم کچھ بھی کر لیں ہم بس دنیا کو فتح کر لیں گے ہم یہ کر لیں گے، وہ کون ہے جو مجھے روکنے والا، جلدی یہ جوانی بھی ڈھلنے لگے گی، یہ صحت بھی ساتھ چھوڑنے لگے گی، یہ طاقت بھی کمزوری میں بدلنے لگے گی، ایک ایک کر کے سامان جانے لگے گا اور پھر انسان خود بھی رخصت ہو جاتا ہے، سلف صالحین نے ایک مثال دی ہے بڑی خوبصورت مثال ہے اس دنیا کی اور یہ دین کی، کہ دین کو سمجھ لیں کہ سورج ہے اور دنیا سایہ ہے، جب سورج پیچھے ہوتا ہے تو اس کا سایہ آگے ہوتا ہے، رائٹ، اسی طرح جب انسان دین کو اپنے پیچھے ڈال دیتا ہے نا تو پھر دنیا ہی اس کی آگے ہوتی ہے، پھر وہ اسی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ دیکھیں آپ اپنے سائے کے پیچھے بھاگتے جائیں آپ اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ آپ سے آگے ہی ہوتا ہے، آپ جتنا بھی بھاگیں گے وہ آگے آگے اور بھاگتا جائے گا۔ لیکن اگر سورج آپ کے آگے ہوتا ہے تو آپ کا سایہ کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے آپ کے، پھر آپ کا سایہ آپ کو فالو کرتا ہے۔ اسی طرح اگر دین کو آگے رکھو گے تو یہ دنیا تمہیں فالو کرے گی، دنیا تمہارے پیچھے آئے گی۔ ہاں کیسے ہم اس کے دھوکے سے بچیں؟ ہم تو بار بار اسے دھوکہ کھا جاتے ہیں، بار بار غرق ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں اٹریکٹ کر لیتی ہے، پھر ہم اس میں پھنس جاتے ہیں اور پھنستے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہم بار بار یہ باتیں کریں، بار بار ان کو دہرائیں تاکہ دل میں غفلت گرو ہی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے یہ دنیا کی زندگی، یہ اس کا دھوکا ہے، یہ تمہیں دھوکا دیتی ہے۔ جب یہ دنیا کہتی ہے نا کہ بس میرے اندر مشغول رہو، جب یہ کہتی ہے کہ بس اس طرف جانے کی ضرورت نہیں، بس یہی سب کچھ ہے، آخرت کا کیا فکر کرنی، یہی سب کچھ ہے، یہاں کے مسئلے سب کچھ ہیں، یہاں کی عزتیں سب کچھ ہیں، یہاں کی رسوائیاں سب کچھ ہیں، یہاں کا پیسہ سب کچھ ہے، یہاں کی چیزیں سب کچھ، یہی سب کچھ ہے۔ اور آپ دیکھو انسان کا جی بھرتا ہی نہیں ہے، اس کا جی بھرتا ہی، یعنی اگر انسان یہ سوچے نا کہ کہاں پہ ہے وہ لمٹ جس پہ جا کے میں رکوں گا اس دنیا کی دوڑ میں، تو وہ لمٹ نہیں کبھی آتی۔ آپ جہاں آپ نے لمٹ لگائی ہوتی، آپ نے مثلاً کہا میرے پاس جب لاکھ جمع ہو جائے گا نا بس پھر میں بڑی خوش ہوں گی، بس پھر میں مطمئن، وہ لاکھ ہوگا تو دیکھنا آپ کو لگے گا نہیں لاکھ تو کم ہے، اب دو ہونا چاہیے، پھر دو کے پیچھے بھاگیں گے، پھر آپ کو لگے گا دو لاکھ بھی ہو گیا، نہیں یہ دو لاکھ تو کم ہے، ابھی میری یہی خواہشات اور رہتی، تین ہونا چاہیے، یہ کبھی نہیں ختم ہوگا۔ آپ ایک چھوٹے سے بچے سے دیکھ لیں، آپ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ ایک گیم لے کے دیتے ہیں نا، یہ PS 3 4 کیا چیزیں، یہ گیم ایک لے کے دیتے ہیں، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، یہی مجھے چاہیے تھی، بس یہی، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ اگلے ہی لمحے وہ دیکھتا ہے اس کے دوست کے پاس اس سے بھی زیادہ لیٹسٹ گیم ہے، تو اس کی خوشی ساری غارت ہو جاتی ہے، اور اس کو اب لگتا ہے کہ اب مجھے وہ والی چاہیے، یہ والی تو کسی کام کی ہی نہیں ہے، وہ پھگی پڑی رہتی ہے۔ یہ ہے دنیا، یہی ہمارا حال ہے، یہ بچوں کا صرف حال نہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس دھوکے سے نکالنے کے لیے فرمایا مت اس کے دھوکے میں آنا کہ اس کے پیچھے اپنے دین کو بیچ دو۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، دیکھو تمہیں اللہ کے معاملے میں یہ شیطان جو دھوکے باز ہے نا، یہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ کیسے اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈالتا ہے؟ کہتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کچھ نہیں ہوتا، معاف کر دے گا، تم کیا اتنے پریشان رہتے ہو؟ دیکھو لوگ اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، وہ تو پریشان نہیں ہے، اتنا سا میں نے کر لیا تو کیا بڑی بات ہو گئی، کیا برائی ہو گئی اس میں، فکر اتنی نہیں کرنے کی ضرورت ہے، بھلا اللہ نے اتنے اتنے چھوٹے پہ پکڑنا ہے وہاں پہ، وہ بڑا غفور رحیم ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی شیطان اس طرح اللہ کے معاملے میں برین واشنگ کرتا ہے، ایسے انسان کو کر دیتا ہے، وہ بالکل ہی بھول جاتا ہے، اس کو اپنے گناہ ہلکے لگنے لگتے، اس کو لگتا ہے یہ تو کچھ بات ہی نہیں، یہ تو کوئی اتنی، دیکھو لوگ شرابیں پیتے ہیں، لوگ کفر کرتے ہیں، لوگ زنا، میں نے کہاں کیا، میں نے تو اتنا چھوٹے سا یہ کام کیا۔ اچھا پھر اس کو نیکی مشکل لگ کر کے دکھاتا ہے شیطان کہ اللہ کی خاطر وہ کوئی کام کر ہی نہ سکے، نہ کوئی نماز، نہ کوئی چیریٹی، نہ کوئی، تو وہ اللہ کی خاطر کیوں نہ کر سکے؟ اس لیے کہ اللہ جن چیزوں سے راضی ہوتا ہو ان چیزوں کے بارے میں اتنی مشکلات دکھانا، اتنی رکاوٹیں دکھانا، وہ اللہ نے تو ویسے ہی راضی ہو جانا ہے، اس نے، وہ تو ویسے ہی غفور رحیم ہے، اتنا بھی مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا بھی کر لیں گے تو وہاں پہ چل جائے گا، ہم آخر کلمہ گو تو ہیں ہی نا، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو آخر ایسے ہی تو بات نہیں ہے۔ نیکیاں اتنی مشکل اور اتنی اس کے اندر مسئلے دکھاتا ہے، اور میرے پاس ٹائم ہی کہاں ہے، اللہ تو مجبوریاں سمجھتا ہے، میں کہہ دوں گی اللہ کے پاس جا کے، اللہ میرے پاس کہاں ٹائم تھا، میں کہہ دوں گی اللہ کو، اللہ ہی دیکھ میری یہ کتنی بڑی مجبوری تھی۔ اس طرح انسان کو دھوکہ دیتا ہے یہ شیطان، ہم کیوں نہیں اس کے دھوکے کو سمجھتے؟ اور پھر وہ انسان اگر نیکی کر جائے، اس کو کسی طرح شیطان کو پیچھے کر کے وہ نیکی اگر کر ہی جاتا ہے، تو شیطان کے دھوکے ایسے ہیں، وہ اس نیکی کو اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے، اتنا ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت وہ اپنی نیکی اچھلتی کودتی رہتی ہے۔
मैं तो जी कुरान पढ़ती हूँ, मैं तो जी क्लासें लेती हूँ, मैं तो जी ये इतने कोर्स कर चुकी हूँ, मेरे तो जी ये, यानी उसका पोर्टफोलियो हर वक्त उसके सामने ही रहता है कि मैं कितनी बड़ी चीज बन चुकी हूँ। ये करता है शैतान, इस तरह धोखा देता है वो अल्लाह के बारे में कि ये सहाबा कराम तो उनका ये हाल है कि हजरत उमर फरमाते मेरा एक पैर जन्नत में हो, एक जन्नत के अंदर हो और एक बाहर हो, तो तब भी मुझे डर रहेगा कि कहीं मैं रहना चाहूं। और हमारे जैसे लोग अपनी छोटी छोटी चीजों को लेकर समझ लें कि हमने क्या क्या कारनामे कर दिए, हम क्या बड़ी चीज बन गए, हमने क्या तोप मार दी, हम क्या चीज है। अल्लाह ताला फरमाते देखना कहीं ये धोखेबाज तुम्हें मेरे बारे में धोखा ना दे दे कि हमने तो इतना कर ही लिया, अल्लाह के लिए इतना ही काफी है, बाकी मेरी दुनिया के लिए यानी अल्लाह के लिए बस इतना ही काफी है, ये जो इतना मैंने कर लिया ना ये भी बहुत बड़ा मैंने एहसान कर दिया, लोग तो इतना भी नहीं कर रहे, आप देखिए फलां कोई करता है फलां कोई। कितनी हमें ये बातें आती, कैसी कैसी हमारे दिल में तसल्लियां देता है शैतान कि कोई नहीं फिक्र करो, इसी के साथ ही तुम देख लेना तुम्हारी तो निजात ऐसे ही हो जानी, इतना तो कोई मसला ही नहीं, देख लेना जिसने कलमा पढ़ा वो जन्नत में दाखिल हो ही जाएगा, ये हदीस नहीं तो बस ठीक है, और कलमे के साथ ही हमने जन्नत में चला ना, फिर और कुछ करने की जरूरत क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह तू तो सच्चा है, अल्लाह तू तो तूने हमें सब कुछ बता दिया, या अल्लाह अल्लाह ने तो हुज्जत तमाम कर दी हमारे लिए, अल्लाह ताला ने हमें सब चीजें दिखा दी हैं, हमारी आंखें खोल दी हैं, क्या करें कि हमारी जो गफलत की नींद है हम इससे उठते ही नहीं, फिर सो जाते हैं। वरना देखें ये कुरान की आयतें कितनी क्लियर है, हमारे दुश्मन का उसने हमें पता बता दिया, फला तुम्हारा दुश्मन है उससे बच के रहना, इन्ना शैताना लकुम अदुव, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। लोग कहते हैं हमारे रिश्तेदारों में फला ने हमारे पर जादू किया हुआ था, शुक्र है वो तो फलाने बाबे ने हमें बता दिया तो हम उनसे बच गए, हमें कितना अच्छा लगता है कि कोई हमें ये बता दे कि जी फला है जो आपके ऊपर जादू कर रहा है, फला है जो आपका दुश्मन है, ओ अल्लाह ताला बता रहे शैतान तुम्हारा दुश्मन है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फरमाया फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तुम भी तो उसको दुश्मन समझो, उसको अपना दुश्मन बनाओ, तुमने उसको दोस्त बना लिया, उसने तो तुमसे दुश्मनी तब की जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तब उसने अल्लाह ताला को अलल एलान वो कहता था कि मैं इंसान का दुश्मन हूं, उसने अल्लाह के पास वादे किए थे कि अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है मैं इन सबको गुमराह करके रख दूंगा, मैं इनके पीछे से भी आऊंगा, इनके आगे से भी आऊंगा, इनके दाएं से भी आऊंगा, इनके बाएं से भी आऊंगा, इतनी बड़ी जिसने बातें की फिर भी तुम उसको दुश्मन नहीं समझते। मैंने उसने कहा था कि मैं इनको ख्वाहिशात में मुबतला कर दूंगा, यानी अपने ख्वाहिशात के ही बंदे बन जाएंगे, इनकी ख्वाहिशें ही नहीं खत्म होनी, ख्वाहिशें खत्म हो तो कुछ करेंगे ना, ख्वाहिशात की लिस्ट इतनी लंबी है कि अभी एक लिस्ट खत्म होने लगती है तो हम उसमें और इजाफा कर देते, नहीं अब यहां तक नहीं अब और चाहिए। ये अल्लाह अकबर, फिर ये ख्वाहिशात में ऐसा मुबतला करता है कि इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती है ख्वाहिशात के पीछे, भागते 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 जिंदगी का एंड आ जाता है, ख्वाहिशात खत्म नहीं होती। तुम भी तो इसको दुश्मन समझो, जो इसको दुश्मन समझ लेगा फिर उसकी बात मानेगा, कभी इंसान अपने दुश्मन की बात मानता है नहीं मानता ना, इसीलिए फरमाया इसको दुश्मन समझो, यानी इसकी बात ना मानना, फिर इंसान दोस्त की बात मानता है दुश्मन की नहीं। और वो क्या कहता है, वो दुश्मन क्या कहता है, अभी बड़ा वक्त पड़ा है बाद में कर लेना, अभी बड़े दिन पड़े हैं, अभी कौन सा तुम बूढ़ी हो गई, अभी तो जवान हो तुम, अभी तो इतने काम है तुम्हारे, अभी तो इतनी जिम्मेदारियां है तुम्हारी, अल्लाह अल्लाह ये बाद में होगी, ये दीन की तरफ आना बाद में होगा। इन्नमा यदउ हिज़्बहु, बेशक वो बुलाता है अपने जत्थे को, इसका जत्था जो उसका है ना, एक इसका माना तो ये है कि जो उसके साथ के शैतानी यानी जिन्नात हैं इंसानों में से हैं उनको बुलाता है अपनी एड के लिए, लियकूनु ताकि वो हो जाएं मिन असहाबिसाई, जहन्नुम वालों में से, ताकि लोगों को बहकाएं और वो जहन्नुम वालों में से हो जाएं। और दूसरा इसका माना एक ये भी बनता है कि वो अपने जत्थे को बुलाता है, यानी ये वो उन लोगों को बुलाता है जो उसके जैसे हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है उसकी तरफ आने का, یعنی جو پہلے ہی ان کے اندر کیڑا ہے، پہلے ہی ان کے اندر پرابلمز ہیں، پہلے ہی وہ اس رستے پہ جانا چاہتے ہیں، اس کو بھی پتا ہے نا کہ کون ہے جو میرے قابو میں آنے والے ہیں. محسنین کو تو نہیں وہ اپنے رستے پہ لا سکتا، وہ ان لوگوں کو پکارتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں اصحاب السعیر میں سے، بھڑکتی بھی آگ کے ساتھیوں میں سے، تاکہ یہ بھی جہنمی بن جائے. میں اکیلا تو نہیں جہنم میں جاؤں گا نا، میں نے ان کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے. تو وہ پکارتا ہے، وہ بلاتا ہے، اور پکارتا کیسے ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے. اور دیکھیں جو اس کا حزب ہے ویسے بھی اس کی ایک جماعت ہے، اس کے چیلے ہیں، اس کے جو یعنی چیلے کو کیا کہیں گے آپ، یعنی جو اس کے ساتھی ہیں، جو اس کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، جو اس کا گروپ ہے، جو اس کا حزب ہے، وہ کیا ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے، پھر وہ جو اس کے چیلے، اس کے ایجنٹس، اس کے ساتھی ہیں، جو اس کے ان کو ان کی ان سے رپورٹ لیتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا کیا. آپ یہ سوچ لیں کہ کتنے اس کے ڈیڈیکیٹڈ چیلے ہیں. پھر وہ ایک کہتا میں نے یہ کیا، وہ کہتا کچھ نہیں کیا تو نے، وہ کہتا دوسرے کو پوچھتا تو نے کیا کیا، وہ کہتا میں نے یہ کیا، میں نے قتل کرا دیا، میں نے فلاں کرا دیا، کہ کچھ نہیں کیا تم. آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں اس کے چیلے کہ وہ آ کے اس کو رپورٹ بھی دیتے، اور وہ کہتا کچھ نہیں کیا تو وہ منہ بسور کے یہ نہیں کہتے ہم شیطان ابلیس تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تم نے کیوں کہہ دیا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اتنا کچھ تو کیا ہم نے، وہ ہماری طرح نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں بھائی اتنا سا بھی میں نے کیا ہونا تو مجھے سرٹیفکیٹ ملنے چاہیے، مجھے زمین آسمان کے کلابے میری تعریف میں ہونے چاہیے، سب کو بتانا چاہیے جی میں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے. تھوڑا بھی ہم کر لیں تو ان کو کوئی پریز نہیں مل رہی، وہ کہہ رہا نہیں تم نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، وہ پھر بھی منہ بنا کے اس کو چھوڑ کے نہیں جا رہے. ہم تو اگلے دن چلے جائیں بھائی، یہاں پہ تو کوئی تعریف نہیں کرتا، یہاں پہ تو کوئی ہماری سروسز کو سمجھتا ہی نہیں ہے کچھ، میں تو اتنا کچھ کر کر کے تھک گئی ہوں، کسی نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں. یہ ہے شیطان کا حزب، اور جو اللہ کے لیے کام کہتے ہیں کہ ہم کرنے والے ہیں، وہ ان کا حزب دیکھ لیں کیا ہے، ان کا گروہ دیکھ لیں کیسا ہے. پھر اس کے بعد وہ جو کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی کرا دی، اس کو شاباش دیتا ہے، اس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. یاد رکھیں یہ شیطان اس چیز کے پیچھے تو بہت زیادہ ہے کہ بس گھر ٹوٹ جائیں کسی طرح. تو وہ اپنے جتھے کو بلاتا ہے تاکہ یہ ہو جائیں جہنم والے، جہنم کی طرف ان سب کو لے جاؤں میں، کوئی ان میں بچ کے نہ رہے. اور وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ گیو اپ نہیں کرتا، وہ بیچ میں یعنی ہمت نہیں ہار دیتا، وہ آگ تک پہنچا کے دم لیتا ہے. سوچے من اصحاب السعیر، وہ صرف یہ نہیں کہتا چلو آج صرف یہ کام کرا دیا، چلو کل صرف وہ والا کام کرا دیا، ان سے کوئی اور برائی کرا دی. وہ کہتا ہے میں نے ہٹنا نہیں جب تک یہ جہنمی نہ ہو کے رہ جائیں، یا مرتے دم تک یہ جو ہے نا کوئی ایسا کوئی چیز کر لیں کہ جس سے یہ آخر جہنمی ہو جائے. تو وہ یعنی انسان کو ایک دو چیزیں کرا کے نہیں چھوڑے گا، تھرو آؤٹ لے کر جائے گا. ٹھیک ہے، اس سے کمپیریزن کبھی کیا کرے کہ میں اپنے آپ کو اگر حزب اللہ کا فرض سمجھتی ہوں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے ہیں، اللہ کے گروہ میں سے ہیں، تو کیا میری بھی اتنی ڈیڈیکیشن ہے جیسے حزب الشیطان کی ہے؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. یہ انکار کر دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. انسان جو انکار کرتا ہے اور اس کے راستے پر چل پڑتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس حزب کے پیچھے، اس شیطان کے پیچھے، ان کے لیے عذاب شدید ہے. پھر والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے، ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر، بڑا اجر. بڑا اجر کیا ہے؟ جنت ہے ان کے لیے، جنت کی نعمتیں ان کے لیے. پہلے اللہ خطاؤں کو معاف کرے گا، اس کو دھو دے گا، اس کو بخش دے گا، اس کے بعد جنت ہے. اس کا مطلب عمل کرنا اور بے عمل رہنا دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں. صالح عمل کرنے والوں کے لیے یہ ہے، اور جو بے عمل ہے اس کے لیے یہاں پہ کچھ نہیں بتایا گیا کہ اس کے لیے بھی کوئی مغفرت ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور بے عمل رہے، عمل ان کو کرنا بڑا مشکل لگتا تھا، ان کے لیے بھی کیا مغفرت اور اجر کبیر لکھا ہوا. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، کیا بھلا وہ جو خوبصورت بنا دیا اس کے لیے اس کا برا عمل. ایک آدمی ایسا ہے, ایک آدمی کی مثال دی گئی ہے ایک انسان کی, اللہ اکبر استغفر اللہ ربی, کہ اس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا, بیوٹیفائی کر دیا گیا. تو اب وہ اس کو کیسا لگتا ہے, فرآہ حسنا, تو وہ اس کو اب اچھا دیکھتا ہے, یعنی برائی اس کو اچھائی لگنے لگی ہے. ایک کام گناہ ہے اور وہ اس کو اچھا لگتا ہے, اس کو یہ نہیں لگتا کہ یہ برائی ہے, یہ مجھے اس سے بچنا ہے, اس کو وہ برائی برائی ہی نہیں لگتی. وہ برا کر کے بھی سمجھتا ہے میں نے اچھا ہی کیا ہے, میں نے کیا غلط کیا, یہ تو سب ہی کرتے ہیں, یہ تو ایسا ہے, اس کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے, اس کے لاجکس بتاتا ہے. وہ لاجک بھی شیطان سجھاتا ہے نا پھر, کہ انسان اس, ایک تو انسان ہوتا ہے نا جو برائی کرتا ہے, اس کے بعد اس کو یہ ریئلائزیشن ہو جاتی کہ ہائے اللہ برا کیا, یہ میں نے سے برائی ہو رہی ہے, برا کام کر رہا ہے, تو ابھی چھوڑا تو نہیں ہے لیکن اس کو کانسٹنٹلی یہ احساس رہتا ہے کہ نہیں یہ برا ہے. ایک دوسرا انسان ایسا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ اس کو اپنا برا عمل بھی اچھا لگتا ہے, میں بہت اچھا کر رہا ہوں. جیسے آج تو بہت سارے برے عمل ہیں جو اچھے لگتے ہیں, مثلاً بے حیائی کے بہت سارے کام ہیں جو لوگوں کو ماڈرنزم لگتے ہیں, فیشن لگتے ہیں, یہ تو آج کا فیشن ہے. بے حجاب رہنا سب کو بہت اچھا لگتا ہے اور بہت اچھا سمجھا جاتا ہے, اور اس کو سمجھا جاتا ہے یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے. اور جو حجاب کر لے صحیح سے, جو پردے کے احکامات کو پورا کرے, وہ لگتا ہے کہ یہ کیا دیوانی ہے, اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. دین سے دوری کو آپ دیکھیں آج فخر کا باعث بن چکی ہے لوگوں کے لیے, کہ ہمیں کہاں دین وین کا پتا ہے, ہمیں کہاں یہ باتیں پتا ہے. یعنی دین سے ناواقفیت پہ وہ اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے ماڈرن ہیں, کہ ہمیں یہ دین وین کی باتیں ہمیں نہیں یہ پتا, ہم نہیں جانتے. قرآن کا علم نہ ہونا اس کو اچھائی سمجھا جاتا ہے, کہ ہم ظاہر ہے ہم تو اتنی ڈگریاں پی ایچ ڈی ہم نے کی بھی, یا قرآن کا علم یہ کیا ہو. یعنی ان کو لگتا ہے کہ یہ قرآن کا علم نہ لینا نا, یہ اگر کوئی علم لے لے گا تو وہ تو ملانی سی اور اس طرح بن جائے گی. ہم ذرا دیکھو نا آج کے ماڈرن لوگ ہیں, ہمیں نہیں ان کا چیزوں کا پتہ. بے حیائی کو آپ دیکھیں جتنی زیادہ ہے اتنی لوگ اس کو خوبصورتی سمجھتے ہیں. کسی نے کہا ساڑی, وہ کون سی ساڑی, یعنی اس نے کہا کہ وہ ساڑی کیا ساڑی جس میں بلاؤز چھوٹا نہ ہو. ساڑی کا تو مزہ ہی تب ہے جب اس کا چھوٹا سا بلاؤز ہو اور آپ کا مطلب اچھا بلا نظر آ رہا ہو ادھر ادھر. یعنی آپ دیکھ سوچیں کہ ہم کس نہج پہ پہنچ چکے. اور بھی آپ دیکھ لیں جتنے بے حیائی کے کام آپ میڈیا پہ دیکھ لیں, آپ اور جگہ دیکھ لیں, یا ہمارے گھروں میں جو ابھی برائیاں ہیں, بعض چیزوں کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ برا ہے. ہم اگر لسٹ بنائیں غور کریں وہ کون کون سے گناہ ہیں جو کرنے کے بعد ہمیں اتنا مزہ آتا ہے کہ ہم اس کے بعد بھی ان پہ پچھتاتے نہیں ہیں, ہم اس کے بعد بھی انجوائے کرتے رہتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں. اسی کی بیٹیاں آج کے وقت میں ناچتی ہیں مجلسوں میں, شادیوں پہ, تو ان کو شاباش دی جاتی ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے, اتنا زبردست ڈانس کیا اس نے, بات کیا بات ہے اس کی. ہوموسیکشوالٹی کو آج سمجھیں, دیکھیں وہ بری نہیں سمجھی جاتی, تو کیا ہوا, یہ تو انسان کی ایک کچھ لوگوں کی اس طرح سے بھی وہ بنے ہوئے ہیں, اس لیے ان بیچاروں کا تو کوئی قصور ہی نہیں. کہاں کہاں ہم دیکھیں جا کے, کدھر کدھر ہم برائیوں کو آج بھلائیاں بنا چکے ہیں. قرآن و حدیث کے مطابق وہ واضح طور پہ برائیاں ہیں, ہم ان کو بھلائیاں سمجھتے ہیں. کوئی عورت مرد کی طرح ایکٹ کرے اور ویسا ڈریس اپ کرے تو ہمیں بہت وہ لگتی ہے کہ زبردست, کیا اپ ٹو ڈیٹ عورت ہے. اور یہ لعنت والا کام ہے. اللہ اکبر. اگر لسٹ بنائی جائے, آپ ایک ہوم ورک کے طور پہ ایک لسٹ بنائیں کون کون سے گناہ ہیں جن کو آج اچھا سمجھا جاتا ہے,
حرام کھانے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں سمجھا جاتا، یہ حرام ہے، وہ کہیں گے یہ کیا آپ پرانی سوچ کے مالک ہیں۔ جو مسجد زیادہ جاتا ہے اس کو بھی ایک برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ملا بن گیا، اور جو نہیں جاتا ہوگا وہ ماڈرن اور بڑا زبردست، کیا بات ہے اس کی، ایجوکیٹڈ، بڑا خاندانی آدمی ہے۔ تو اس نہج پہ بھی انسان بعض دفعہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ برائی میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جس دن احساس ختم ہو جائے نا، اس دن پھر اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو برا کر کے، دیکھیں انسان ہیں، انسانوں سے ہی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو گناہ کر کے اس کے بعد اس کی تکلیف ہو، اس کی کسک محسوس ہو، کر تو لیا تھا، اب کسک ہوتی جا رہی، ہائے میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا، اس کو بھی اللہ کی رحمت سمجھیں، یہ بھی اللہ کی رحمت سمجھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کے اندر خیر موجود ہے، لیکن اگر وہ وقت آ جاتا ہے کہ برائی اچھی لگنے لگتی ہے، خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور آپ اسے امپریس ہوتے ہیں اور آپ برائی کی تعریفیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی اچھی، وہ کتنا اچھا تم نے کارنامہ کیا، تم تو بہت اچھی، تم نے یہ تو بڑا اچھی چیز کی ہے، آپ اس کو اگر اپریشیٹ کرنے والے بن رہے ہیں تو آپ اس کو اچھا ہی دیکھ رہے ہیں نا۔ پھر اگر برائی اچھی لگنے لگی ہے ہمیں، چاہے وہ دوسرے کر رہے ہیں، ہم نہیں بھی کر رہے ہیں، دوسرے کر رہے ہیں، وہ ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، مزہ آتا ہے، اور مزے سے اس کا ذکر کرتی ہے اور اس پہ فخر کرتے ہیں بیٹھ کے، اس پہ انسٹیڈ آف کہ افسوس ہو کہ ہم نے کیا کیا، اس کو بڑھ بڑھ کے بتاتے ہیں لوگوں کو، ہاں ایسا کیا ہم نے، یہ کیا، تو سوچیں کہ پھر تو انتہا ہو گئی ہے، پھر تو بہت ہی گر گئے، پھر تو اصلاح کا دروازہ ہی بند ہو گیا، پھر ایسا انسان برائی کو کہاں چھوڑے گا، کیونکہ اس کی نظر میں وہ بری ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات ہے کہ یہاں پہ اس، یہ پھر آگے ایک اور بات شروع ہو گئی۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیا بھلا جو خوبصورت بنا دیا گیا اس کے لیے اس کا برا عمل، وہ اس کو اچھا دیکھتا ہے، آگے تو یہ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ تو یہاں پہ ایک بات کو نوٹ کر لیں کہ یہاں پہ ایک بات محذوف ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ جس کے لیے اس کا برا عمل مزین نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کا اچھا عمل ہی اچھا لگتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ انسان جس کے لیے برا عمل مزین نہیں ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا، برا عمل خوبصورت نہیں ہے اس کے لیے، تو اس کا جواب بھی معصوف ہے کہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ یہاں پہ کہنے کی بات ہے، ایک وہ ہے جس کو اب اتنی اس کی وہ گر گیا کہ اس کو اپنے برے عمل اچھے لگنے لگے، دوسرا وہ ہے جس کو اپنی برائی اچھی نہیں لگتی، مزین نہیں ہوئی، خوبصورت نہیں بنا دی گئی، چاہے اسے برائی ہو بھی جائے لیکن اس کے لیے خوبصورت نہیں ہے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ تو اب آپ نے لسٹ بنانی ہے ان تمام کاموں کی جو برے عمل ہیں لیکن ان کو اچھا دیکھا جاتا ہے سوسائٹی میں، یا ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ دیکھتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دیتا اور جس کو چاہے ہدایت دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ یہ بہت ڈرا دینے والی آیت ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ انسان اچھا بھلا چلتا چلتا آخری عمر میں بھی آ کے گمراہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہیوں سے بچانا۔ لیکن ہم یہاں پہ ایک بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئے بیچارہ اللہ ہی جس کو گمراہ کر دے تو پھر اس بیچارے کا کیا قصور ہے، نہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے، اس کے اندر طلب ہے، وہ واقعی رہنا چاہتا ہے اس راستے پہ، اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کر دیتا، اللہ زبردستی نہیں کرتا۔ ہاں کسی کے اندر گمراہی ہے، وہ خود ہی ان راستوں پہ جانا چاہتا ہے، جیسے شیطان قیامت کے دن کہے گا بھائی میں نے تمہیں کیا کہا، میں نے تو وسوسے ہی ڈالے تھے، کوئی زبردستی تو تم سے نہیں کی تھی، میں نے تمہیں کہا ہی تھا، تم خود ہی میرے راستے پر چل پڑے۔ تو جس انسان کے اندر گمراہی کا ہوتا ہے کہ میں نے اس طرف کو جانا ہے، اس کا شوق وہی ہے، اس کی طلب وہی ہے، اس کو وہی چیز اچھی لگتی ہے، وہ جانا چاہتا ہے اس راستے پر، اللہ سے بڑھ کر کون علم والا ہے؟ اللہ کو پتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے، پھر اللہ بھی اس کو گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کہ کوئی ہدایت پہ چلنا چاہے، اس کے لیے تڑپتا ہو، اس کے اوپر کوشش کر رہا اور وہ پکڑ کے اس کو زبردستی گمراہ کر دے، ایسا اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی کے ساتھ. یہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اے نبی پھر آپ اپنے آپ کو، اپنی جان کو ان کے پیچھے حسرتیں کر کر کے نہ گھلائیں. اگر یہ نئی ہدایت پہ آتے، ان کو نئی ہدایت مل رہی، تو آپ کیوں مغموم ہوتے ہیں ان کے پیچھے، کیوں حسرت کرتے ہیں ان کے پیچھے کہ کاش یہ مومن ہو جائیں، کاش یہ جہنم سے بچ جائیں، شیطان کے ساتھی بننے سے بچ جائیں. آپ ان پہ حسرت نہ کریں، یہ تو ہیں جہنمی، یہ تو ہیں شیطان کے گروہ میں سے. ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ جاننے والا ہے جو یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے. کیوں اللہ نے ہدایت کے راستے کچھ لوگوں کو نہیں دکھائے ہوئے؟ نہیں، وہ اللہ کو پتا ہے یہ نہیں چلنا چاہتے.